معلومات میں پہلی چیز پیش آپ کے سامنے کہ قرآن کریم وحی کی شکل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا ہے. وحی کی تعریف میں علماء مختلف رہے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ کلام اللہ کا قلب نبی پر القاء اس کا نام وحی ہے. یہ بہت سادہ الفاظ ہے. اور اصطلاحی لوگ یوں کہتے ہیں کہ الاعلام الخفی الصریح نہایت پوشیدگی کے ساتھ اور انتہائی سرعت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منشاء ربانی سے واقف کرنا, آگاہ کرنا, اس کو کہتے ہیں وحی. اللہ تعالی نے یہ کائنات بنائی, کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کو کرنے کے لیے ایک کام دیا اور بندوں کو یہ کائنات میں اشرف المخلوقات قرار دیا. یوں فرمایا کہ جتنی دنیا کی چیزیں ہیں ان تمام کو صحیح طریقے پر برتو اور اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پہچانو, جو بغیر علم کے پہچاننے میں نہیں آ سکتا. اور علم کے حصول کے لیے تین راستے. سب سے پہلے تو انسان علم حاصل کرتا ہے اس کے ظاہری جو اعضاء ہیں ان سے. مثال کے طور پر رنگوں کا علم. مثلاً اس مسجد میں کیا کیا رنگ ہیں, آنکھ بند کر کے تو کوئی بتا سکتا نہیں, ایک نابینا نہیں بتا سکے گا. تو دیکھے گا تو دیکھنے سے اندازہ ہوگا. تو یہ دیکھ کر حاصل کیا جانے والا علم اس کے لیے آنکھیں ذریعہ ہے. دوسرا ایک علم آدمی سماعت کے ذریعے حاصل کرتا ہے, سن کر علم حاصل کرتا ہے. اور سماعت یہ علم کے حصول کا وہ ذریعہ ہے کہ اقوال کی لائن کی جو بھی چیزیں کان کے راستے سے سنے گا. تیسرا, اللہ تعالیٰ نے زبان بنائی ہے. مثال کے طور پر آپ سے یوں پوچھا جائے کہ کسی چیز کا ذائقہ کیسا ہے, چکھ کر بتا سکیں گے آپ؟ دیکھ کر ذائقہ نہیں بتا سکتے. اسرائیل میں ایک پھل ہوتا ہے, اس کا نام ہے شیرن فروٹ. کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی آتا ہے. وہ دیکھنے میں ٹماٹر کی طرح ہے, اندازہ نہیں کر سکتا کوئی اس کی شیرینی کا جب تک کہ اس کو چکھ نہ لے. دوسرا, زبان کا کام ہے بولنے کا. اس گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے قوت گویائی رکھی ہے. یہ چھوٹا سا ٹکڑا, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا صحیح استعمال آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے, غلط استعمال جہنم تک پہنچا سکتا ہے. فرمایا آدمی زبان سے ایک ایسی بات کہتا ہے کہ 70 سال جہنم کی گہرائی میں جا پڑتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی دو چیزوں کی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا, جن میں سے ایک زبان ہے ایک شرمگاہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں. یہ اعضاء علمیہ کی میں بات کر رہا تھا کہ انسان کے لیے علم ناگزیر ہے. علم کیسے حاصل کرے گا؟ علم کے حصول کا یہ راستہ ہے. کچھ چیزوں کا تعلق ایسا ہے کہ جب تک آدمی چھو نہ لے وہاں تک اس کی سختی کا، نرمی کا، گرمی کا، ٹھنڈک کا، برودت کا احساس نہیں ہو سکتا. مثلاً یہ دیوار میں کتنی سختی ہے چھو کر بتا سکیں گے آپ؟ لیکن یہ سب حواس ہونے کے باوجود اس کے بنانے والے کا پتہ نہیں لگا سکیں گے. وہاں آپ کی عقل جو ہے اس کا استعمال کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ حواس خمسہ ظاہرہ یعنی پانچ وہ حواس انسان کے جو ظاہر میں کام کرتے ہیں، پھر حواس خمسہ باطنہ بھی ہے، تفصیلی چیز ہے. حواس خمسہ ظاہرہ یعنی قوت شامہ، قوت باصرہ، قوت ناطقہ، قوت سامعہ، یہ تمام کے تمام، ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ، پانچ ظاہری احساس کرنے والی چیزیں. جب تک یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو عقل ریسٹ کرتی ہے، آرام کرتی ہے. عقل کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے کہ آج کل مدرسے میں طلبا ریسٹ کرتے ہیں، سب ہم لوگوں کو ہی کام کرنا ہوتا ہے. جہاں یہ پانچ حواس کام چھوڑ دیں گے یعنی جواب دیں گے، کام نہیں کر سکیں گے، وہاں سے عقل اپنا کام شروع کرے گی. عقل کے کارنامے وہاں سے شروع ہو جائیں گے. تو جہاں حواس کا کام ختم اور اس کی انتہا آ جاتی ہے وہاں سے حق شروع ہوتی ہے عقل کے کام کی. لیکن عقل کا بھی لامحدود دائرہ نہیں ہے، عقل کی بھی اپنی ایک حد ہے، اپنی ایک لمٹ ہے. اس حد تک پہنچ کر پھر اگر عقل آپ زیادہ چلائیں گے تو مشکل میں، مصیبت میں پھنسنے کا خطرہ ہے، کیونکہ عقل آگے ساتھ دیتی نہیں ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. آپ نے آسمان پر دیکھنا شروع کر دیا، اب آپ کی آنکھوں نے، آپ کی قوت بینائی نے سفر شروع کیا. یہ سفر ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا. اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، بلو اسکائی نظر آتا ہے، یہ نیل بلو آسمان نظر آتا ہے. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ کور ہے کہ یہ حد نظر ہے، اسے کیا کہیے گا؟ کیا فیصلہ کریں گے آپ؟ فیصلہ آپ نہیں کر سکیں گے. عقل کی درمانتا ہو جائے گی، فلاسفہ اپنی بات کریں گے، سائنسدان اپنی بات کریں گے، کوئی کہیں گے یہ جو نظر آتا ہے یہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہے، رینج ختم ہوتی ہے وہاں. اور کچھ حضرات کہیں گے کہ نہیں، یہ اصل میں آسمان جڑا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب یہ پوچھا جائے کہ اس میں کیا مٹیریل استعمال ہوا، یہ کوئی سالڈ چیز ہے، کوئی لیکوڈ ہے، نہیں بتا سکتے. جو بتاتے ہیں وہ پڑھ کر، کتابوں میں دیکھ کر بتاتے ہیں، اندازے سے بتاتے ہیں. تو آنکھوں کا دائرہ محدود، حواس کا دائرہ محدود، اس کے بعد عقل کا کام شروع ہوتا ہے، لیکن عقل کا دائرہ بھی محدود ہے. مثال کے طور پر ایک درخت آپ کے سامنے لایا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس میں یہ جو پتے بنائے گئے ہیں، اس میں جو ڈیزائن ہے، اس میں بیچ میں یہ جو رگے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو عقل ساتھ نہیں دے گی. تحقیق کے باوجود جو ہے نہیں پہچان سکیں گے، نہیں اس کنارے پر پہنچ سکیں گے کہ اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے. یہ پتے اتنے ہرے کیوں ہیں؟ اس کی جو شاخیں ہیں اس میں سرخی کیوں ہے؟ اور یہ پتے کن کن کاموں میں آتے ہیں؟ نہیں بتا سکتا. معلوم ہوا عقل کا دائرہ بھی محدود ہے. آپ کی عقل آپ کے ہاتھوں کے پیچھے، کمر کے پیچھے کیا ہے، اس کو باور نہیں کر سکتی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں عقل بھی اپنے ہتھیار ڈالتی ہے، وہاں سے آگے بھی ہم کو سفر تو کرنا ہے. تو وہ سفر کیسے کریں گے؟ فرماتے ہیں وہ سفر وحی کے ہوائی جہاز میں طے ہوگا. جیسے یہاں سے آپ کو دہلی جانا ہے تو ایک ٹرین کا راستہ ہے، ایک ہوائی جہاز کا راستہ ہے. یہ چھوٹا ہوائی جہاز آپ کو دہلی تک لے جا سکتا ہے، وہاں جا کے اس کی حد ختم ہو جاتی ہے. اب آپ وہاں جا کر کہیں مجھے تو اب جو ہے برطانیہ جانا ہے، وہ ہوائی کمپنی سے آپ جا کر کہیں کہ مجھے اس ہوائی جہاز میں برطانیہ کا سفر کرنا چاہیے کہ نہیں، نہ کہیں گے کہ اس کے لیے دوسرے ہوائی جہازیں بڑھے، اس میں جائیے. یہ وہاں تک کی پرواز کے لیے نہیں بنایا گیا. تو مختلف پروازوں کے لیے مختلف چیزیں بنی ہیں. تو جہاں عقل اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اور اپنا دائرہ کار اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے جو ہے وحی کا آغاز ہوتا ہے. اب کتنی بلندیوں پر وحی لے جائے گی نہیں کہہ سکتے. انسان کو ضرورت تو ہے، کیونکہ عقل سے آگے بھی وہ پرواز کرنا چاہتا ہے، کسی جگہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، لیکن کوئی اس کی راہبری اور رہنمائی کرنے والا نہیں ہے. تو وہی انگلی پکڑے گی اور آپ کو اللہ تک پہنچائے گی، منزل مقصود تک پہنچا دے گی. اب جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اور جتنے رسول اور جتنے نبی آئے، سب پر وہی ضرور آئی. اور وحی کا عالم یہ رہا کہ بعض رسولوں کو تو اللہ نے وحی کی روشنی میں کتابیں دے دی اور بعضوں کو اللہ نے نئی شریعت اور نئی کتاب تو نہیں دی، لیکن اللہ تعالی نے انہیں وحی کی روشنی میں قوم کو دیے جانے والے پیغامات دیے، لیکن وحی آنے کی الگ الگ شکلیں رہی ہیں. الابواب و تراجم میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے وحی کی قسموں پر کلام کیا ہے اور یوں فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے وہ پانچ قسم کی آئی ہے، پانچ طرح سے آئی. ویسے بہت تفصیل میں چلے جائیں گے تو آٹھ ہو جائیں گی، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا شارٹ کر لیں گے تو پانچ تو نہیں. اب رہ گیا یہ کہ حضور کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے تو یہ شیطان ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیوں؟ حضور کی رسالت اور آپ کی نبوت آخری ہے. آپ کے پاس نبی کوئی نہیں آئے گا. لا نبی ابادی، حضور نے فرمایا میرے پاس کوئی نبی نہیں. اور جب نبوت مکمل ہو گئی تو اب کسی انسان کے اوپر نبوت کو ملنے والی شکلیں یعنی وحی بھی نہیں آ سکتی. ہاں ہے الہام اور ایک ہے وحی، دونوں میں فرق ہے. اچھا اگر وحی کو الہام مانے تو الہام کی دو قسمیں ہیں، ایک الہام نبی اور ایک الہام ولی. نبی پر اللہ کی طرف سے جو چیز ڈالی جائے گی اسے الہام نبی کہیں گے، اور کسی ولی کے دل کے اوپر کوئی بات کا القاء کیا جائے تو فرماتے ہیں اسے الہام ولی کہیں گے. لیکن دونوں کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟ الہام نبی میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، الہام ولی میں کچھ خطا بھی ہو سکتی ہے. اب اس کو سمجھ لو ذرا. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا قاسم العلوم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک دن ان کے خادم نے مسئلہ پوچھ لیا کہ اولیاء بعض اوقات کچھ باتیں بتاتے ہیں اس میں چوک بھی ہو جاتی ہے، کچھ غلطی بھی ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. اور انبیاء جو کہتے ہیں ویسا ہوتا ہے، یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب یہ تو مسئلہ بہت علمی ہے. الہام کہتے ہیں دل کے اوپر بات کے القاء کیے جانے کو. اب نبی کے الہام میں اور ولی کے الہام میں فرق بتانا ہے، اور آدمی سامنے ہے اسے علم سے تعلق نہیں ہے تو اس کو یہ علم کی بات کیسے بتائی جائے؟ یہی علماء کا کمال ہے کہ وہ اتنی مشکل باتوں کو بھی ایسی آسان کر کے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ جس کو اللہ نے کمال عطا کیا ہوتا ہے وہ اپنی چیز کو آسانی سے پیش کر پاتا ہے. جو سمجھا ہوگا وہ پیش کر سکے گا، اور جو خود نہیں سمجھا وہ سمجھا بھی نہیں سکتا، وہ سمجھائے گا تو اور الجھنیں پیدا کرے گا. لیکن چنانچہ کرتا رہے گا بات پلے پڑے گی نہیں. اب وہ ساتھ چل رہے تھے، سامنے ایک مکان نظر آ رہا تھا جس میں داخل ہونا تھا. یوں کہا کہ میاں یہ بتاؤ کہ یہاں سے وہاں تک مکان میں کتنا فاصلہ ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی 50 گز کا فاصلہ ہے. فرمایا زیادہ کم ہو سکتا ہے اس میں؟ ہاں ہو سکتا ہے، یہ اندازہ ہے میرا، یہ تخمینہ ہے. 55 بھی ہو سکتے ہیں، 50 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. چپ ہو گئے. ہر چیز کا جواب فوراً دینا بھی کوئی ضروری نہیں، بلکہ بہت سے سوالات کے جواب میں خاموش رہنا وہ سب سے بڑا جواب ہے. مشائخ نے لکھا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا سب سے بڑا جواب چپ رہنا ہے. قرآن کریم میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جو علماء کو جانتے نہیں، نبیوں کو جانتے نہیں، اور گفتگو ان کے بات میں کرتے ہیں، تم کیا جواب دو گے ان کو؟ السلام علیکم، آپ اپنی گفتگو میں رہیے، ہم چلے. تو مسئلہ ختم، پریشان نہیں ہوگا آدمی. نبیوں سے زیادہ تو سچا کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات دیے تھے بڑے کھلے اور بڑے زبردست، اور اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کا قرآن کریم میں بطور خاص ذکر کیا کہ یہ انعامات سے ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا. ان میں ایک معجزہ، اب ذرا ایک فرق اور بھی بتا دوں، ایک ہے معجزہ ایک ہے کرامت، دونوں میں فرق ہے. آج کل لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں ارے بزرگ کا تو بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا. میں نے کہا محترم، معجزہ صرف نبی کا ہوتا ہے، ولی کا نہیں ہوتا. ولی کی کرامت ہو سکتی ہے، اور کرامت بزرگی کو کہتے ہیں، یا کرامت خلاف عادت چیز کو کہتے ہیں. خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہو تو یہ کرامت کہلاتی ہے. اور اگر کسی غیر مسلم سے یا غیر متبع شریعت سے اور بے دین انسان سے کوئی خلاف عادت باتیں ظاہر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے استدراج کہیں گے. اس کا نام استدراج ہے. استدراج کے معنی ہے اسے ایک درجے میں مہلت دی گئی ہے، چانس دیا گیا ہے. وہ خود دھوکے میں ہے، لوگ اس کی وجہ سے دھوکے میں ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. تو کرامت ہوتی ہے ولی کی, معجزہ ہوتا ہے نبیوں کا رسولوں کا. معجزہ عاجز کر دینے والی چیز کو حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی رحمت اللہ علیہ کی اس اعجاز پر ایک مستقل کتاب ہے, بڑی عجیب عجیب باتیں اس میں تحریر فرمائی. تو خاموش ہو گئے, اور جب بالکل دروازہ قریب آ گیا, فرمایا میاں یہ بتاؤ اب یہاں سے دروازے کا فاصلہ کتنا؟ انہوں نے کہا دو قدم. فرمایا تین؟ کہا نہیں. چار؟ نہیں. ایک؟ کہا نہیں. کتنا؟ دو. ایک؟ بالکل. فرمایا یہ فرق ہے الہام نبی میں اور الہام ولی میں. ولی کو جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں دور سے دکھائی جاتی ہیں وہ اندازہ لگا کر بولتا ہے, نبی کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ بالکل ایسی بتائی جاتی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو یہاں دروازہ اور فاصلہ معین, اتنا قریب سے چیز دکھائی جاتی ہے, اس بنا پر اس میں غلطی کا امکان نہیں, وہاں امکان ہے. میں کہہ رہا تھا کہ مثالوں سے بات کو سمجھایا جاتا ہے, یہ مشکل مسئلہ تھا. میرے والد صاحب کے کمالات میں سے سب سے بڑا کمال ان کی تدریسی دور کا یہ کہ وہ ایک مشکل مضمون پڑھا دیتے تھے. بیضوی شریف میں ایک بحث آئی تھی, میں بالکل سمجھا نہیں مدرسے میں, بہت پریشان تھا کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. خود سمجھنے کی کوشش کی تو اور الجھنیں پیدا ہو گئی, خواشی اور دیر کے سمجھ میں کچھ آتا نہیں, طالب علمی کا زمانہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب یہ کتاب لے کے میں پہنچا میرے والد صاحب کے پاس, اور میں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو دو منٹ میں انہوں نے اس کو اتنا آسانی سے سمجھا, میں سوچتا رہا میں گھنٹوں سے اس میں ادھیڑ بن کر رہا ہوں, بات پلے پڑتی نہیں. لیکن علم کی گتھیاں سلجھانا جسے کہتے ہیں, یقین کا کمال ہے, بس وہ ایک منٹ کے اندر سب الجھنیں انہوں نے دور کر. وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے اور پڑھانے کے بعد پھر کہتے تھے یہ وہ مضمون ہے جس کو لوگ مشکل بتاتے ہیں. تو کسی مضمون کو آپ کہیں یہ مشکل ہے تو آدمی کا ذہن چکرائے گا, آپ سمجھائیں گے سمجھ نہیں پائے گا. پہلے سمجھا دو اور اس کے بعد کہو کہ یہ مضمون مشکل کہتے ہیں لوگ جو اتنا آسان ہے. تو بات کہہ رہا تھا کہ سرکار پر وحی کی روشنی میں اللہ تعالی نے پورا قرآن کریم اتارا, اور وحی کی مختلف نوعیتیں آتی رہی, کبھی یہ کبھی وہ, لیکن کم و بیش تمام انبیاء کرام پر وحی آتی رہی ہے. اور دین کی دین حق جتنے بھی آئے ہیں دنیا میں, ان تمام کی بنیادیں ہمیشہ وہی پر رہی ہیں. ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ بھی وہی پر ہے, وہی پر. اور وہی کی تعریف میں نے آپ کے سامنے کر دی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ احادیث کا کنکلوژن جو ہے وہ پیش کروں گا آپ کے سامنے, کیونکہ تفصیل یا احادیث ذکر کروں گا تو تھوڑی پریشانی آپ کو ہو جائے گی, تو خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ سمجھنا آسان ہو, مقصد ہمارا سمجھنا. پہلی چیز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی وہی آتی ہے میرے پاس مثل سلسلہ الجرس, گھنٹیوں کی آواز کی طرح. وہی آنے کی ایک شکل یہ ہوتی تھی, اور آگے چل کے فرمایا کان سلسلہ اعلی صفوان, یوں فرمایا کہ کسی چٹان کے اوپر زنجیر کھینچنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ اس طرح کی آواز جو ہے مجھ پر ظاہر ہوتی ہے. اب اس پر لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ گھنٹی یہ تو اچھی چیز نہیں ہے, حضور نے مثال میں یہ جرس کو کیوں استعمال کیا؟ یہ مدرسے کا مسئلہ, اس کو آپ چھوڑ دیں. صرف اتنا کہ گھنٹی کی جو آواز ہوتی ہے وہ جب بجنا شروع ہوتی ہے گھنٹی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لگاتار بجتی ہے. اس کی وجہ سے جو گونج پیدا ہوتی ہے یہ گونج چاروں طرف سنائی دیتی ہے اور جسے سنائی دیتی ہے اس کے لیے سمت طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہی کی کوئی سمت نہیں ہوتی کہاں سے آ رہی ہے. ابھی فی الحال اوپر سے آ رہی ہے اللہ بھیج رہے ہیں یہ سب معلوم ہے, لیکن بائیں طرف سے آ رہی ہے کہ رائٹ کی طرف سے آ رہی ہے کہ پورب سے آ رہی ہے پچھم سے آ رہی, نہیں کہہ سکتے, سمت طے نہیں کر سکتے. تو سرکار نے وہ کیفیت تو سمجھانا مشکل ہے. آپ پر وحی جس طرح سے آتی تھی وہ کیفیت کو سمجھانا انتہائی دشوار کام ہے, لیکن بندوں کو بات سمجھ میں آئے اس بنا پر آپ نے مثال سے بات کو سمجھایا ہے. تو سمجھانے میں یہ سمجھایا کہ یاتین نصر سلسلہ دل جرب کہ گھنٹیوں کے بجنے کی سی آواز محسوس ہوتی ہے مجھے, یا یہ فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ چٹان کے اوپر کوئی زنجیر کھینچ رہا ہو. ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب بالکل لے جا کر اپنے کان کو وحی کے وقت حضور لیٹے ہوئے ہیں اور آواز سننے کی کوشش کی تو یوں فرمایا کہ کان نہ تبھی نہ حل, کہ یہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بناٹ کی آواز حضور کے چہرے کے ارد گرد آ رہی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی وحی کی قسمیں ہیں اور جن جن طریقوں سے وحی آتی ہے ان تمام طریقوں میں مشکل ترین طریقہ یہی ہے. وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ, اور یہ کیفیت میرے لیے سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, بہت زیادہ دشوار ہے, اس بنا پر کہ جو آوازیں آ رہی ہیں میں ان کو سننے کی کوشش کر رہا ہوں اور پھر اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کہاں سے آ رہی ہے اور کیا آ رہی ہے. اس میں اپنے آپ کو نکالنا پڑتا ہے اندر سے اور آپ کی روحانیت کو مصادف ہونا پڑتا ہے اس وحی کی کیفیات سے. تو اپنے آپ کو پرواز میں جسمانیت سے روحانیت کی طرف بلندی کی طرف لے جانے میں, تاکہ جو وحی ہے اس کی جو لیول اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہاں تک اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے پہنچانا ظاہری بات ہے کہ وہ بڑا دشوار کام ہے. اس وجہ سے یہ پہنچانے میں مجھے دشواری ہوتی ہے. اس لیول تک پہنچنا پڑتا تھا اور اس لیول تک پہنچ کر پھر اسے سمجھنا پڑتا تھا تو وہ بہت زیادہ میرے لیے دشوار تھا. یہ دشواری کا احساس اور یہ دشواری کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وحی ایک بھاری جیو ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ پر ایک عظیم کلام اتارنے والے ہیں, ہم ایک بوجھل کلام اتارنے والے ہیں. اتنا وزندار ہے وحی کا یہ سلسلہ کہ حضور کا جسم اطہر اس کی وجہ سے اتنا وزنی ہو جاتا تھا کہ اگر سواری پر نہیں آ تو سواری بیٹھ جاتی تھی, اتنا جسم میں بوجھ آ جاتا تھا. اور ایک صاحب تھے انہوں نے کہا کہ سرکار پر وحی آئے نا تو ذرا ہم کو دیکھنا ہے. تو ایک سفر میں تھے حضور, خیمے میں اچانک وحی کی کیفیت شروع ہوئی, کبھی اچانک ایک دم سے کیفیت شروع ہو جاتی تھی. کیفیت جب شروع ہوتی تھی وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ لیٹ جاتے تھے اور ایک دم سے خراٹے کی آواز آنا آپ کے اندر سے شروع ہوتی تھی اور پیشانی سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رگ کٹتی ہے خون نکلتا ہے, اس طرح پسینے کی بوندیں سخت سردی کے موسم میں پھوٹنا شروع ہو جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس بات کو بیان فرمایا, اتنی سختی ہے اور اتنا وزن ہے. اور فرمایا کہ آپ کا چہرہ انور انتہائی سرخ ہو جاتا تھا اس وقت, پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی ابتدا میں ادھر وحی کے الفاظ آ رہے ہیں، ادھر آپ زبان سے وہ وحی کے الفاظ دہرانے کی بھی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ دگنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو میرے نبی، لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم زبان کو اور ہونٹوں کو حرکت دو گے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، تو جلدی یاد کر لو گے، یہ سوچتے ہو مت فکر کرو اس کی، ان علینا جمعہ و قرآن، ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنے کی بھی گارنٹی دیتے ہیں، ثم ان علینا بیانا، اور اس کو بیان تفصیل کے ساتھ وہ بھی ہم کروائیں گے، اس کے بعد سے ووٹ کھلانا اور زبان کو حرکت دینا آپ نے بند کر دیا، ورنہ ادھر وہی آ رہی ہے، ادھر یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی کی صداقتوں میں اور وحی کی سچائیوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ خاموشی سے سرکار لیٹے ہیں، لیکن جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو وحی کے جتنے الفاظ ہیں سب آپ کو یاد ہیں، کہیں پوری صورتیں اتری ہیں وہ تمام یاد ہیں آپ کو، اور آپ صحابہ کو بلا کر لکھواتے بھی ہیں اور پڑھ کر سناتے بھی ہیں، یہ پہلا وظیفہ ہے وحی کا، اور سرکار کے مشن میں پہلا مشن ہے کہ وحی آ جائے تو الفاظ قرآن کو کہنا، تلاوت کرنا، اور تلاوت کرنے کے بعد سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو لکھوانا، لکھوانے کے لیے وہ شکلیں نہیں تھی جو ہمارے پاس آج ہیں، کوئی کاغذ کا ٹکڑا لایا ہے تو بہت بڑی نعمت ہوگی اس پر لکھتے ہیں، کوئی پتھر کا ٹکڑا لے کے آئے اس پر لکھ لیا، وہاں تھیلوں کے اندر جو ہے قرآن رکھا ہے اور تھیلے میں بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے ہیں، تو کہیں چمڑے کا ٹکڑا ہے، تو کہیں لکڑے کا ٹکڑا ہے، تو کہیں پتا ہے، جو چیز ملی اس کے اوپر لکھا، اس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا اتنا رواج کہاں تھا، اس کے باوجود قرآن کریم اتنا محفوظ کیوں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کے لیے تو ذمہ دار بنایا تھا ان کے نبیوں کے بعد آنے والے ان کے فالوورس اور علماء کو، لیکن قرآن کریم کے بعد میں فرمایا کہ اس میں ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ نے لی ہے، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے، البتہ ہم چاہیں گے تو تمہارے سینے لیں گے اور ہمارا کلام اس میں رکھ کر اس کی حفاظت کریں گے، تو سینہ تمہارا ہوگا جو ہمارا دیا ہوا ہے، اس میں ہم ہماری کتاب کی حفاظت کریں گے، تو جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حفظ کی دولت عطا فرمائے، سمجھو دنیا کے کروڑوں انسانوں کے سینوں میں سے اس کا انتخاب ہوا ہے۔ اب وحی کی یہ پہلی شکل، وحی کی دوسری ایک شکل بھی ہے، وہ شکل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں انسان کی شکل میں، انسان کی شکل میں آتے ہیں، اب ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ اس کا ہے وہ سمجھو، یہ آسان ہے، پہلی جو قسم ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا جو لیول ہے وہاں تک بلند کر کے جانا پڑتا تھا، یہ تو مشکل کام ہے نا کہ وحی کی لطافت کی بلندیوں تک اپنے آپ کو کثافت سے نکال کر وہ لطائف کی بلندیوں تک پہنچنا، اصطلاحی چیز ہے، لیکن دوسری شکل میں آپ اپنی جسمانیت کے ساتھ برقرار رہتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام اپنے کو کنورٹ کرتے ہیں انسان میں اور پھر وہ آتے ہیں، تو سرکار کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ وہ شکل بشر میں آتے ہیں، تو اس لیول تک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی پہلے سے ہے، اس لیے کوئی تکلیف نہیں۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ جتنے ملائکہ ہیں، ملائکہ کس کو کہتے ہیں، ملائکہ جمع ملک کی، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور فرشتہ اس کی تعریف کیا ہے، ملک کی تعریف کیا ہے، فرماتے ہیں ہو جسم نورانی یتشکل باشکال شاؤ، یہ کیا ہے، انسانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ جس شکل میں چاہیں ڈھل سکتے ہیں، لیکن ملائکہ ہمیشہ اچھی شکل میں ڈھلتے ہیں، ڈراؤنی شکل میں جنات ڈھلتے ہیں. جنات کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہوا مخلوق اللہ، اللہ کی مخلوق ہے، اور خلق اللہ سبحانہ وتعالی الجن بالنار، آگ سے پیدا کیے گئے. چنانچہ شیطان کو جنات میں سے قرار دیا، اور جنات جو ہیں وہ آگ کے بنے ہوئے ہیں، اس لیے آدمی کو جب غصہ آتا ہے تو پوری باڈی کے اندر گرمی پھیل جاتی ہے، کیونکہ شیطان انجیکشن دیتا ہے، تو شیطان ہے گرم چونکہ آگ کا بنا ہے، اور آگ میں گرمی ہے اس لیے غصہ آتا ہے تو باڈی کے اندر گرمی آ جاتی ہے. اس لیے علماء نے گرمی کا علاج ٹھنڈک سے کرنے کے لیے کہا کہ وضو کر لو تو یہ آگ جو غصے کی ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، اس کا علاج یہ ہے. اب جنات میں اور ملائکہ میں متشکل ہونے کے اعتبار سے فرق کیا ہے؟ ملائکہ اچھی شکل میں متشکل ہوں گے، اور جنات کسی بھی شکل کے اندر متشکل ہوں گے، بد شکل میں بھی آ سکتے ہیں، بری شکل میں، ڈراؤنی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن جنات کے اندر بھی طبقے ہیں، جیسے انسانوں میں طبقے، جتنے انسان میں طبقے ہیں اتنے جنات میں طبقے ہیں. اگر انسان کے اندر نیک ہیں تو جنات میں بھی نیک ہیں. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اندر تو ایک 700 سال کے بزرگ آتے ہیں. میں نے آپ کی عمر کتنی؟ کہا میری 70 سال کی. کیا پسند آ گیا؟ کہا میری بزرگی پسند آ گئی ان کو. میں نے کہا وہ تو 700 سال کے بزرگ ہیں، ان کو 70 والے کی بزرگی کیسے پسند آئی؟ ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب ایک خاتون تھی، اس نے کہا کہ میرے کو تو بہت بزرگ جنات جو ہیں وہ مجھے بیٹی بنائی. میں نے کہا غیر محرم لڑکیوں کو اللہ والے بیٹیاں نہیں بنایا کرتے، یہ الگ کام ہے، یہ دھوکے بازی کا کام ہے. بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ غیر محرم سے کوئی تعلق نہ ہو. اب تو تجھے کیا ایسے پر لگے تھے سرخاب کے کہ تیروں کو پسند کر لیا؟ یہ دنیاوی اعتبار سے اپنی دکانداریاں اور اپنے کاروبار چلانے کی محنت ہے، باقی دوسرا کچھ بھی نہیں. ہمارا کمزور ایمان تو ایسے کاروباری لوگوں کا کاروبار اچھا چلتا ہے. خیر، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے کہا وہ کہتے کہ وہ حاضر ہوتے ہیں، میں نے کہا جو حاضر ہوتا ہے اس کو میرے پاس حاضر کرو، آج تک کوئی آیا نہیں ہے. تو کہنے کا منشا یہ کہ جنات کے اندر مختلف شکلیں ہیں. یہاں تک لکھا کہ جنات میں حنفی بھی ہیں، شافعی بھی ہیں، اور جنات کے اندر دیوبندی اور بریلوی بھی ہیں. یہ طبقہ وہاں بھی پہنچا ہے. جتنے انسانوں کے اندر طبقے ہوں گے اتنے ہی جنات کے اندر طبقے ہیں. ایک صحابی جو ہیں وہ اتفاق سے پہنچے تھے، وہ گئے تھے غار میں کچھ تلاش کرنے کے لیے، اندر کوئی دروازہ نہ کرایا تو اندر چلے گئے. گئے تو اندر ایک بہت بڑا محل نظر آیا، محل میں بزرگ کھڑے ہیں، سفید اونی جبا پہنا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. پیچھے سے بیٹھ کر انہوں نے سوچا یہ آدمی کون ہوگا، میں کہاں آ گیا ہوں، اور یہ اونی جبا ایک داغ نظر نہیں آتا، اتنا سفید، اتنا صاف شفاف کب پہنا ہوگا اس آدمی نے. انہوں نے نماز ختم کی اور یوں کہا کہ میں جنات میں سے ہوں، اور 400 سال پہلے یہ جبا میں نے پہنا تھا، اور حضرت عیسیٰ سے بھی میں اسی میں مل چکا ہوں. تو جنات کی عمر کافی دراز ہوتی ہے، جبکہ سانپوں کی عمر لمبی ہوتی ہے. ایک سانپ ایک ہی بالش کا ہوتا ہے، اس کا نام ہے ابو یحییٰ، لیکن تقریباً 2000 سال کی اس کی عمر ہوتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنات کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، سانپ کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جنات، حیوانوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جنات. لیکن یہ بھی بات یاد رکھو کہ جس شکل میں جب وہ ڈھلے گا تو اس شکل کی چیز کے جو خواص ہوں گے وہ خواص اس کے اندر ظاہر ہوں گے. اگر میں ڈل گیا تو سانپ والے خواب اگر مار دیا تو مر جائے گا، جنات مرا لیکن سانپ کی شکل کی، تو حیات اسی میں تھی، حیات سانپ کی ختم تو اس کی بھی ختم، جس شکل میں آئے گا اس شکل کی جو خصوصیات ہیں وہ خصوصیات لے کے آئے گا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے سردار نے، اور جب بھی آتے ہیں اچھی شکل میں آتے ہیں، اور اچھی شکل میں وہاں مدینہ منورہ میں حضرت جوزہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، بڑے حسین یمن کے رہنے والے تھے اور سرداروں میں سے تھے، کہ معنی سردار کے بھی آتے ہیں، تو وہ وہاں کے رہنے والے تھے اور بڑے حسین اور بڑے خوبصورت سے. لوگ بال منڈواتے ہیں تو اچھی صورت بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ بال منڈواتے تھے تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جاتے تھے، اور ان کو خوبصورتی کی وجہ سے عالم یہ تھا کہ عورتوں کو خوبصورتی کے اعتبار سے پردہ کرنے کی ضرورت ہے، تو وہ عورتیں ان کو دیکھنے کے لیے دوڑتی تھیں اور ان کو پردہ کرنا پڑتا تھا. اتنے حسین اور اتنے جمیل اور اتنے خوبصورت تھے حضرت دریا. دوسرے خوبصورت صحابہ کرام میں حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھوڑی دیر سے ایمان لانے والے لوگوں میں رہے ہیں، ان کے بھی مناقب اور فضائل علماء نے بیان کیے ہیں اور ان کی اپنی تاریخ ہے، اور صحابہ کرام کی سب تاریخ جو ہے مرتب ہے، اور ہمارے فنون میں بڑا فن جو ہے وہ رجال کا فن ہے. تقریباً 500,000 محدثین اور محدثین کی روایت بیان کرنے والے راویوں کے تفصیلی حالات زندگی سے لے کے موت تک کے ڈاکٹر اسپرنگر نے لکھا. صرف مسلمانوں کی خصوصیت، امت کی کسی دنیا کے کسی نیشن کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جاتی، یہ مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا فن ہے. اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ دین اگر وحی کی شکل میں آیا ہے اور اگر سلسلوں کے ساتھ اور سند کے ساتھ آیا ہے تو ہمارے پاس سندیں کتنی محفوظ ہیں. حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. دو شکلیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک شکل جس میں آپ کی روحانیت کو بلند ہو کر وحی کے لیول پر جانا پڑتا ہے، وہ کہلی کیفیت اور بہت زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دشوار ہوتی تھی، اور اس کے مقابلے میں دوسری کیفیت انتہائی آسان ہے. تیسرا، فرشتہ اپنی اصلی شکل کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. دو یا تین مرتبہ ایسے واقعات ہوئے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اصلی شکل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ایک مرتبہ غار حرا میں دیکھا تھا، ایک مرتبہ اور فترت وحی کے وقت دیکھا تھا، اور فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا، جس سے علماء نے کرسی پر بیٹھ کر بیان کرنے کے جواز کا استدلال کیا ہے. چنانچہ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے اور کرسی پر انہوں نے بیان شروع کیا تھا، تو ایک صاحب بیٹھے تھے جن کی حدیث پر نظر تھی، ان کو اشکال ہوا کہ مسجد میں اور کرسی کے اوپر بیٹھے ہیں، کیا یہ بیٹھنا حضور سے ثابت ہے؟ معلوم نہیں کشف ہوا ہوگا یا کیا. تو مسلم شریف منگوائی اور وہ حدیث کھول کر بتائی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کے اندر کرسی نصب کی گئی تھی، اور وہ کرسی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پائے لوہے کے بنے ہوئے تھے چند منٹوں تک کسی سوال کرنے والے کے سوالوں کا جواب دیا تھا. اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو کرسی پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان کی بلندیوں میں بیٹھنا ثابت ہے، لہذا کرسی پر بیٹھنے کا جواب نکلا. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک تمام پر جو ہیں وہ پھیلے ہوئے، لیکن ایک ہی پر میں مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے بھرا ہوا تھا. ایک پر کا یہ عالم تو 600 پر کا کیا حال. اب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقتوں کا، آپ کی ایک چیخ کا عالم یہ تھا کہ بستی میں کوئی نہیں تھا جس کا کلیجہ آپ کی چیخ سے چاک نہ ہو گیا. یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ کا عالم تھا. دروازہ شہر پناہ پکڑ کر ایک چیخ لگائی تھی تو بستی میں جتنے لوگ تھے سب کے کلیجے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی اندازہ اس سے لگائیے کہ قوم لوط کی بستی کو اٹھایا تھا جس میں لاکھوں انسان رہتے تھے، لاکھوں مکانات تھے، لاکھوں مویشی تھے، پہاڑ تھے، ندیاں تھیں، پرندے تھے، چرندے تھے، شجر تھے، اجر تھے، درخت تھے، ان کو اٹھایا تھا صرف انگلی کے پوروے پر اور آسمان کی بلندی پر لے جا کر وہاں سے اسے الٹ کر زمین پر ڈالا تھا یہ قوم لوط، اور انہیں الٹا کرنا اصل میں ان کے الٹے کاموں کی علامت تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کبھی انسانی شکل میں تشریف لاتے ہیں تو کبھی اپنی اصلی شکل میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، یہ دو تین مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دل کے اندر بات جو ہے بغیر کسی سبب کے وسیلے کے کہ وہی بھی نہیں ہے اور حضرت جبریل بھی نہیں آئے، لیکن اس کے باوجود آپ کے دل کے اوپر القا کر دیا گیا، اس کا نام حدیث میں اصطلاحی اعتبار سے رکھا ہے نفس کی روح۔ اور کبھی کبھی ہم کلام ہوئے ہیں ڈائریکٹلی حق تعالی شانہ سے ہم کلامی وحی کے وسیلے کے بغیر۔ ایک مرتبہ ہم کلامی کا شرف جو ہے معراج کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا ہے، جبکہ خواب کے اندر بھی حق تعالی شانہ سے ہم کلامی کا شرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہا ہے۔ یہ وحی کی اقسام ہیں اور یہ وحی کے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے اللہ کے رسول اور نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام اور کلام آتا ہے۔ رہ گیا یہ وحی جو قرآن کریم کی شکل میں آتی ہے، اس کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بیدار ہونے کے بعد سناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تمہیدی طور پر مجھے یہ بتانا ضروری تھا کہ بھئی یہ وحی ضروری کیوں ہے، اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ عقل کی پرواز ختم ہونے پر آدمی حیران اور سرگردان رہ جائے، اس بنا پر وحی کی انگلی پکڑ کر منزلوں تک پہنچانے کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات کہ وحی کی حقیقت کیا ہے اور حضور پر کن کن طریقوں سے وحی آتی تھی وہ آپ کے سامنے میں نے بات رکھی۔ اب اس کے بعد دو مرتبہ قرآن کریم نازل ہوا، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ لوح محفوظ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لکھا ہوا ہے اور اس کا ایک ایک حرف اونٹ کی سائز کا ہے، وہاں کہتے ہیں ایک نقشہ تو جبریل کی پیشانی پر قرآن کریم کا ثبت کیا ہے اور ایک لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ میں ایک ایک حرف اونٹ کی سائز کا لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ بڑا عظیم ہے لوح محفوظ۔ اب لوگ جو ہیں لوح محفوظ میں سب چیزیں ہیں، جتنے انسان قیامت تک آنے والے ہیں ان تمام کا حساب کتاب اور ان تمام کا لیکھا جوکھا اگر ہے تو لوح محفوظ کے اندر محفوظ ہے۔ اللہ قرآن کے لیے بھی فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کیا ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ کر کے رکھا ہے، اس بنا پر اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ دنیا سے قرآن کریم ناپید بھی ہو جائے، سب ختم ہو جائے، کل دوبارہ وہ قرآن کریم آ جائے گا، اس لیے کہ لاکھوں سینوں میں اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا ہے۔ وہ سینوں سے نکل کر پھر آ جائے گا، صفوں میں آ جائے گا، پھر جو ہے اورات میں آ جائے گا، پھر جو ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ تو جس دن تک اللہ چاہیں گے اس کلام کو باقی رکھنا کہ اس کا فائدہ اور اس کی حکمتیں اور اس کا پیغام دنیا کو پہنچے، وہاں تک تو اس کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ ایسی بہت سی سازشیں ہوئی قرآن کریم کو ختم کرنے کی، لیکن آج تک قرآن کریم جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے اور باقی ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ کو جب منظور ہوا تو بیت عزت میں یعنی بیت معمور میں، یہ ساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جو بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں اوپر، کہ بیت المعمور سے کوئی پتھر گراؤ تو سیدھا بیت اللہ میں آ کے گرے گا، یہ فرشتوں کی عبادت گاہ رہا ہے اور فرشتوں کی قبلہ گاہ رہا ہے، جہاں فرشتے ایک مرتبہ آنے کے بعد دوسری مرتبہ آ نہیں سکتے۔ اس سے فرشتوں کی تعداد کس قدر ہوگی، کیونکہ ہم تو بیت اللہ کئی مرتبہ جا کے آتے ہیں لیکن فرشتوں کو ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ چانس نہیں ملتا۔ اس سے فرشتوں کی تعداد اور ان کی مقدار کے بارے میں علماء نے استدلال کیا ہے کہ کتنے زیادہ ہیں۔ فرمایا آسمان پر ایک بالش کی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ مسئلہ یہاں ختم ہو جاتا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب جب ضرورت پیش آئی 23 سالوں میں یہ قرآن کریم جو ہے اتار کر کے دیا گیا بقدر ضرورت بوقت ضرورت. کبھی کوئی واقعہ پیش آیا تو آیتیں نکال کر دے دی, کبھی جو ہے بغیر واقعے کے احکام کی ضرورت تھی تو دے دی, کہیں سوال پوچھ لیا تو دے دی. لیکن اب آپ کو میں بتاؤں گا مکی صورتوں کی دلیلیں کیا ہے اور مدنی صورتیں کس کو کہتے ہیں, کیسے پہچانیں گے مکی صورتوں کو اور کیسے پہچانیں گے مدنی صورتوں کو. ہجرت سے پہلے جو بھی آیتیں صورتیں اتری ہوں گی تمام کو مکی کہیں گے, ہجرت کے بعد مکے میں آ کے بھی اتری ہو تب بھی اس کو مدنی کہیں گے. لیکن اس کی چند علامتیں ہیں جن سے آپ خود اندازہ لگا سکیں گے کہ یہ مکی ہے کہ نہیں آیت اور یہ مدنی آیت ہے کہ نہیں. جیسے کہ احکام آ رہے ہیں سب مدینہ منورہ میں زیادہ تر آئے, تو عید کی صبر کی زیادہ تر آیتیں آئی ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ مکی آیات ہیں. اور یا ایھا الناس کہو پھر سوچنا پڑے گا, یا ایھا الذین آمنوا کہو تو مدنی آیتیں ہوں گی, یا ایھا الناس کہو کہ یہ مکہ تو مکی آیتیں ہوں گی یا مکی صورت ہوگی. اور پھر اس کے بھی کچھ اصول ہیں کچھ ضابطے ہیں. بہرحال آج ابتدائی خاتہ میں تو نہ کہہ رہا تھا ان بزرگوں کو, لیکن انہوں نے جو ہے یاد دلایا کہ بھئی پہلے بھی تو آتا تھا اور جو ہے سید صاحب بھی وہاں کونے میں تشریف رکھتے تھے اور بہت سے اس وقت جیسے شبیر بھائی تشریف رکھتے ہیں اور بھی بہت سے حضرات اس وقت آیا کرتے تھے. تو ان حضرات نے کہا عبد الرحمن بھائی بھی آئے, صدیق بھائی بھی آئے, عبد الواحد بھائی بھی آئے, انہوں نے کہا نہیں بھائی تم کو شروع کرنا چاہیے دوبارہ. میں نے سوچا کہ چلو ادھر گنبد والی مسجد میں تو ہماری مجلس کا انعقاد الحمدللہ ہوتا ہے اور یہاں جو ہے تفسیر کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. آپ دعا بھی فرمائیے کہ ان حضرات کی بہت زیادہ تمنا ہے, اللہ مجھے استقامت دے, کیونکہ اسباب کی وجہ سے اور اسباب کی وجہ سے میری حاضری ذرا مشکل تر ہوتی ہے, لیکن ان کا اصرار بہت زیادہ رہا اس لیے نئی مسجد میں یہ پرانا سلسلہ تجدیدی طور پر دوبارہ شروع کرنے کی ہم نے صحیح کی ہے, کوشش کی ہے. اور جب کہ بات نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید کا موقع ہوتا ہے تو ہم برسوں سے عید کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن عید کی ترکیب ہر وقت جو ہے وہ بتانی پڑتی ہے اور ہر وقت جو ہے اس کی تجدید کی جاتی ہے. اس طرح بار بار آپ نے تفسیر سنی ہوگی, لیکن ہم کمزور ذہن کے لوگ ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ میرا بھی کچھ سبق تازہ ہو جائے, کچھ باتیں آپ کو بھی مل جائیں. اس لیے تجدید تفسیر کے لیے یہ ابتدائی خاکہ تاکہ اس کے بعد بات اچھی طرح سے ذہن نشین رہے, اس لیے یہ آج ابتدائی باتیں ذکر کی ہیں. لیکن یہ سلسلہ طویل تر ہو سکتا ہے, دراز تر ہو سکتا ہے, اس لیے کہ قرآن کریم کے علوم کی کوئی انتہا ہے نہیں, یہ باہر نہ پیدا کنار ہے. اس لیے ابھی اس کے سلسلے میں جتنی معلومات جو ہیں ہمارے دامن میں بزرگوں کی خدمت سے حاصل ہیں وہ آپ کی خدمت میں کم از کم پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے, کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں آج تمہیدی طور پر یہ ڈوز آپ کے لیے کافی واقعی ہی نہیں بلکہ شافی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے. تو یہ قرآن کریم بوجھ بنے یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو بشاشت کے ساتھ اور خوشیوں کے ساتھ حاصل کرنا ہے. اس لیے فرمایا کہ قرآن پڑھ رہے ہوں اور پڑھتے پڑھتے طبیعت اکتا جائے فوراً بند کر دو, کیونکہ اکتاہٹ کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا اس کی بے ادبی ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا